أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. یہ سورہ کہف کی 31ویں آیت ہے. گزشتہ مجلس میں اس آیت پر گفتگو شروع ہوئی تھی کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اللہ تعالیٰ ان کو باغیچوں سے مالا مال کریں گے, جنت کے باغیچے, جس جنت کے باغیچوں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے, اور اس جنت میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے. اس آیت پر مردوں کے لیے کون سا زیور پہننا جائز ہے اس پر بہت تفصیل سے گزشتہ مجلس میں بتلایا تھا کہ مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, وہ بھی تقریباً 4.25 گرام کے وزن کی ہو. اس سے زیادہ وزن کی چاندی کی انگوٹھی بھی پہننا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز پہننا مرد کے لیے حرام ہے, مثلاً سونے کی انگوٹھی, سونے اور چاندی کی چین پہننا, سونے اور چاندی کا ہاتھ میں کڑا پہننا, لوہا, تانبا, پیتل وغیرہ کی چین اور کڑے پہننا, یہ سب چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں. عورتوں کے بارے میں بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے. عورت سونے اور چاندی کے جتنے چاہے اتنے زیور پہن سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہو کہ سونے چاندی کا زیور ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں سے آواز نہ آنی چاہیے, یعنی وہ بجنے والا نہیں ہونا چاہیے. جیسے پیر کے اندر جو پازیب پہنتے ہیں, جھانجھر جس کو کہتے ہیں, اگر وہ بجنے والے ہو, اس میں سے آواز نکلتی ہو, چھوٹی چھوٹی اس میں گھگھریاں لگی ہوئی ہو, تو وہ عورت کے لیے بھی ناجائز ہے. تو عورت کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات جائز ہیں, لیکن وہ زیور میں سے آواز نکلنی نہیں چاہیے, گھگھری کی اور بجنے کی, وہ منع ہے. اسی طرح ہاتھ کی انگوٹھی کے بارے میں عورت کے لیے سونے کی انگوٹھی اور چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے, ایک پہنے یا 210 انگلیوں میں پہنے, ان کے لیے جائز ہے. باقی سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھاتو کی انگوٹھی پہننا عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہے. یہ مسئلہ خاص دھیان رکھنے کا ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھاتو کی انگوٹھی پہننا عورتوں کے لیے بھی منع ہے. انگوٹھی عورتیں صرف سونے اور چاندی کی پہن سکتی ہے. باقی جو دوسرے زیورات ہیں, گلے کا ہار ہے, کان کی ایئرنگ ہے, ہاتھ کی چوڑیاں ہیں, یہ سونے چاندی کی بھی جائز, اور سونے اور چاندی کے علاوہ تانبے پیتل کی بھی جائز ہے. تو دوسرے زیورات سونا, چاندی, تانبا, پیتل, اسٹیل, لوہا, हर एक धातु में से पहनना जायज है। तो ये एक मसला बड़ा अहम है। घर की मस्तूरात को ये समझा दीजिए कि अंगूठी सिर्फ सोने और चांदी की पहने, सोने और चांदी के अलावा किसी और चीज की अंगूठी न पहने। और आसान शक्ल है कि सोने और चांदी की खरीद के दे दो और दूसरी धातु की बनी हो तो फेंक दो अपने हाथ से, तो इंशाल्लाह आइंदा पहनने का कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। और जेवर भी ऐसा कि जिसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ये ख़ास ध्यान रहे। बाकी औरतों के लिए और जवेरात पहनना जायज़ है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हम जन्नत में मर्दों को भी और औरतों को भी रेशम के कपड़े पहनाएंगे। और रेशम भी कैसा, हरे हरे रंग का, बेहतरीन ग्रीन और हरे रंग का अल्लाह रेशम पहनाएंगे। और रेशम भी दो तरह का, एक एकदम पतला और बारीक, और एक रेशम गाढ़ा और मोटा मोटा। हम जानते हैं कि बाज़ मौके पर पतले कपड़े अच्छे होते हैं और बाज़ मौके पर मोटे कपड़े अच्छे होते हैं। तो जैसा जैसा मौका, जैसा जैसा टाइम, ऐसे अल्लाह जन्नतियों को कपड़े पहनाएंगे। जैसे कि जन्नत में जो सोने के कमरे होंगे, बेडरूम होंगे, वहाँ पतला रेशम, बाकी आम तौर पर गाढ़ा मोटा रेशम और हरे रंग का। ये रेशम का कपड़ा मर्दों को भी अल्लाह पहनाएंगे, औरतों को भी पहनाएंगे। और जन्नत का जो पतला और मुलायम रेशम होगा वो बड़ा अजीब और बड़ा कीमती होगा। कहते हैं कि आज़ादी से पहले ढाका हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। ढाका में इतनी उम्दा किस्म की रेशम और मलमल बनती थी कि 100 मीटर रेशम का टुकड़ा इतना मुलायम और इतना पतला होता था कि उसको लपेट लपेट करके अंगूठी का जो रिंग होती है, राउंड होता है, उसमें रखना चाहो तो आराम से आ जावे। और लपेट करके उसको माचिस में रखना चाहो तो माचिस के अंदर भी रख सको। इतना बारीक और इतना मुलायम रेशम ढाका में तैयार होता था। तो जब दुनिया में इतना मुलायम और बारीक रेशम हो सकता है तो जन्नत में तो अल्लाह ताला कैसा बारीक और मुलायम रेशम इंशाल्लाह जन्नतियों को पहनाएंगे। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। आगे इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में जन्नती लोग अपने तख्तों के ऊपर टेक लगा कर के बैठेंगे, मुत्तकीन फीहा अलल अराइक। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में चौड़े चौड़े लकड़े के पलंग बनते थे, जैसे कि आजकल डबल बेड होता है। इस किस्म के पलंग बनते थे जिसमें ऊपर भी लकड़ी होती थी, नीचे तो है ही लेकिन ऊपर भी लकड़ी होती थी, वो मसेरी कहलाती थी। और इस किस्म के तख्ते भी बनते थे, शाही तख्त, जिस पर बादशाह लोग विराजमान होते थे। तो बादशाहों के जो शाही तख्त होते हैं, जो बहुत उम्दा किस्म के, ऐसे शाही तख्त पर अल्लाह ताला जन्नतियों को टेक लगा करके बिठाएंगे। और ये मौका कब आएगा? बास तफसीर की किताबों से मालूम होता है कि जैसे दुनिया में कभी कभी पार्टी होती है और पार्टी के लिए हॉल बुक करवाया जाता है, इस तरह जन्नत में जन्नती लोग कभी यूँ सोचेंगे कि चलो आज पार्टी करनी है। कि भाई एक है कि आदमी अपने घर के अंदर चाहे कितना भी अच्छा खावे लेकिन पार्टी में जाके खावे तो कुछ लुत्फ और आता है। بشرط کہ شریعت کی حد میں رہ کر کے ہو, کہ وہاں مردوں کا الگ انتظام ہو, عورتوں کا الگ انتظام ہو, مرد اور عورت آپس میں مکس نہ ہو جاتے ہو, میوزک نہ ہو, ڈانس نہ ہو, اس قسم کی حرام چیزیں نہ ہو. تو جنت کے اندر بھی کبھی کبھی جنتیوں کو پارٹی کا شوق ہوگا. تو دنیا میں جو آپس میں دوست احباب تھے وہاں ان کے لیے انشاءاللہ پارٹیوں کا انتظام ہوگا, اور جب وہ پارٹی ہال میں آئیں گے تو وہ جنت کا پارٹی ہال سوچو کتنا عالیشان ہوگا. اور اس میں ہر ایک پارٹی میں آنے والے کے لیے اللہ تخت بچھوائیں گے, شاہی تخت, بادشاہوں والا تخت. کیا دنیا کے پارٹی ہال میں تو پلاسٹک کی کرسیاں ہوتی ہیں, اور وہاں شاہی تخت اللہ لگوائیں گے, سونے چاندی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا. اور ہر جنتی کو اور اس کے ساتھ پارٹی میں آنے والی اس کی حور اور بیوی کو اللہ تخت عطا فرمائیں گے, اور وہ ایسا عالیشان تخت ہوگا کہ ایک دوسرے کے سامنے منہ ہوگا ہر ایک کا, اور وہاں آرام سے ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے, اور پھر قسم قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو کھلائیں گے. اتنی عالیشان جنت اللہ فرماتے ہیں نعمت ثواب. دنیا میں جو تم اعمال کرتے تھے اس کا اللہ نے تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمایا. نمازیں پڑھی, ذکر کیا, تلاوت کی, اللہ کو یاد کیا, اللہ کے رستے میں گئے, اس کا بہترین بدلہ اللہ نے تمہیں جنت میں عطا فرمایا ہے. اور وہ جو جنت میں عالیشان محل ہوں گے, وحسنت مرتفقا, وہ آرام کرنے کی بہت اچھی جگہ ہوگی, بہترین آرام کی جگہ. دنیا میں آدمی کام کر کے کر کے تھک جاتا ہے, تو کہا چلو آج سنڈے ہیں, کسی جگہ جا کر باڑی میں آرام کر کے آوے, یا ایک آدھ ندی کنارے دریا کنارے چکر لگا کر کے آوے. وہاں اللہ جو جنتیوں کو جنت میں آرام کی جگہ عطا فرمائیں گے, وہ جنت کی عالیشان نہروں کے کنارے ہوں گے, اور عالیشان جنت کے محل ہوں گے جہاں اللہ تعالیٰ آرام کے لیے جنتیوں کو ٹھہرائیں گے. وحسنت مرتفقا. آگے 32 آیت سے ایک بہت لمبا واقعہ شروع ہو رہا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اے نبی, آپ ان لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کی حالت بیان کیجئے. اس میں سے ایک آدمی کے پاس دو باڑیاں تھیں, دو باغ تھے, انگور کی باڑیاں تھیں, اور ان دونوں باڑیوں میں چاروں طرف کھجور کے درخت تھے, اور بیچ بیچ میں ہم نے کھیتیاں اگا رکھی تھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا ایک عجیب و غریب قصہ بیان فرمایا ہے. جس طرح اس سورت کے شروع میں اللہ کے سات ولیوں کا ذکر گزرا, اصحاب کہف, ایسے یہ دو آدمیوں کا ایک عجیب قصہ اللہ بیان فرما رہے. یہ دونوں آپس میں دوست تھے یا رشتے دار تھے یا دونوں بھائی تھے. ایک مسلمان تھا, دوسرا کافر تھا. جو مسلمان تھا وہ غریب آدمی تھا, لیکن غریبی کے باوجود اس کا یقین اللہ کی ذات پر تھا, اس کو اللہ پر بھروسہ تھا. دوسرا جو کافر بھائی تھا وہ بڑا مالدار تھا, لیکن قیامت پر بھروسہ نہیں, اللہ کی ذات پر یقین نہیں, مال بہت ہے. کیسا مال؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس دو باڑیاں تھیں, انگور کی باڑیاں. اب جس کے پاس انگور کی باڑیاں ہوں وہ تو کما گیا. انگور جب تازے ہوتے ہیں تو بھی قیمتی ہوتے ہیں, اور سوکھ کے کشمش بن جاتے ہیں تو بھی قیمتی ہوتے ہیں, فائدہ ہی فائدہ. تو انگور کی دو بڑی بڑی باڑیاں اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی. اور دوسری عجیب بات کیا کہ باڑی کے چاروں طرف کھجور کے درخت. آپ دیکھیں گے دنیا میں آج کل ہم باڑیوں کے چاروں طرف ناریل کے درخت لگاتے ہیں اور بہت اچھا منظر معلوم ہوتا ہے کہ بیچ میں باڑی ہے, چاروں طرف ناریل کے درخت ہیں لمبے لمبے, خوبصورت منظر لگتا ہے. تو یہاں تو کھجور کے درخت چاروں طرف, بیچ میں انگور کی باڑی اور چاروں طرف کھجور کے درخت اونچے اونچے. اس کی وجہ سے بہت خوبصورت, بہت اچھا سین اور منظر معلوم ہوتا تھا. اور کھجور, انگور اور انگور کی بیلوں کے بیچ میں اور بھی بہت ساری سبزیاں اور بہت ساری چیزیں اگتی تھیں, اس لیے کہ انگور کی بیل تو اونچی ہو جاتی ہے. اب بیچ بیچ کے اندر دوسری سبزیاں بھی ہوتی تھیں. تو دو باڑیوں میں تین قسم کی کھیتی ہوتی تھی, انگور بھی, کھجور بھی اور دوسری سبزی اور ترکاری بھی. اب سوچو کہ وہ باڑی کتنی قیمتی ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. یہ دونوں باڑیوں کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ اس میں برابر پھل لگتے تھے اور اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی تھی, ہر موسم میں پھل اور برابر پھل آوے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض درختوں پر اس سال زیادہ پھل آئے تو آئندہ سال کم آئیں گے, دو سال لگاتار آئے تو ایک سال کم آئیں گے, یہ دنیا میں ہوتا ہے. اور کبھی آئے کبھی نہیں آئے. اس باڑیوں میں اللہ نے ایسی برکت رکھی تھی کہ ہمیشہ پھل آتے ہی رہتے تھے, انگور بھی, کھجور بھی اور دوسری سبزیاں بھی, اور برابر آتے تھے, کوئی کمی نہیں کہ بھائی اس موسم میں کم ہے, اس سال کم ہے, ایسا نہیں, ہمیشہ برابر پھل. اور عجیب بات یہ کہ باڑی میں بیچ بیچ میں پانی کی نہر تھی. وفجرنا خلالہما نہرا, بیچ بیچ میں نہریں تھیں. اب اس نہروں کی وجہ سے ہمیشہ باڑی کو پانی ملتا تھا, کہ کبھی بارش نہیں ہوئی تو بھی فکر نہیں, نہر ہے, نہر کا پانی لے لو. تو ہر وقت نہر کا پانی, جس کی وجہ سے دونوں باڑیاں ہمیشہ ہری بھری, تازی, ہریالی رہتی تھی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, اور اس کے پاس اور بھی بہت سارا سامان تھا. دو باڑیاں, دو باڑی کے علاوہ سونا, چاندی, روپیہ, پیسہ, اور بھی اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھی. ثمر, قسم قسم کے پھل, قسم قسم کی پیداوار اللہ نے عطا فرمائی تھی. تو کتنا خوش نصیب آدمی کہ دو باڑیاں کھجور کی, انگور کی, سبزیوں کی, اور ساتھ ساتھ میں سونا, چاندی, قسم قسم کی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے. اب جس کو اللہ نے اتنی نعمت دے رکھی اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کتنی شکر گزاری کرنی چاہیے. لیکن ایک دن عجیب بات ہو گئی, فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. پس یہ ساتھی جو مالدار تھا اپنے دوسرے ساتھی کو کہنے لگا, جو بیچارہ مسلمان تھا غریب تھا اس کو کہہ رہا ہے, یہ مالدار آدمی کیا کہتا ہے, وہ یحاورہ بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا مال تجھ سے زیادہ ہے, انا اکثر من کا مالا, میرا مال تجھ سے زیادہ. یہ پہلا تکبر اور گھمنڈ, اے تیرا مال کم میرا مال زیادہ, تیرے پاس تو باڑی بھی نہیں میرے پاس باڑیاں, تیرے پاس سونا چاندی نہیں میرے پاس سونا اور چاندی. یہ تکبر کی بات ہے, اپنی زبان سے بولا, انا اکثر من کا مالا, تجھ سے زیادہ میرے پاس مال ہے. یہ دنیا کے مال اور سامان میں کمپٹیشن اور مقابلہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی اتراوے اترانے لگے کہ میرا مال تجھ سے زیادہ, میری دولت تجھ سے زیادہ, میرا روپیہ تجھ سے زیادہ. یہ اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری چیز, واعز نفرا, میرے پاس عزت والے طاقت والے بہت سارے آدمیوں کا گروپ ہے, تو مال بھی زیادہ اور میرے پاس بڑے عزت والے بڑے طاقت والے بہت سارے آدمی ہیں, میرا گروپ میری گینگ میری پارٹی بہت بڑی ہے. ظاہر بات ہے کہ پیسہ ہوتا ہے تو آگے پیچھے چلنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, پیسہ ہوتا ہے روپیہ ہوتا ہے دولت ہوتی ہے تو اس کی ہاں میں ہاں کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. تو اس پر وہ گھمنڈ کرنے لگا اپنے ساتھی کے سامنے کہ میرے پاس مال بھی بہت اور میرے پاس دوستوں کی ٹیم بھی بہت بڑی, میرے پاس جو ہے بہت بڑا مجمع ہے. واعظ و نفرا, اب ایک دن وہ اپنے غریب ساتھی کو لے کر اپنی باڑی میں گیا کہ چل تو صحیح میری باڑی دیکھ تو صحیح. یہ عادت ہوتی ہے بعض مالداروں کی کہ عالیشان محل بنائیں گے بنگلہ بنائیں گے تو دکھانے لائیں گے, چلنی ذرا فرنیچر تو دیکھ میرے گھر میں کیسا ہے, دیکھ تو صحیح میرے گھر میں میں نے ماربل کیسا لگایا ہے, دیکھ تو صحیح میرے گھر میں کتنا شاندار کارپیٹ میں نے بچھائی ہے. یہ دوسروں کو دکھلانے کا ایک شوق ہوتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے خرچہ کیا ہے اپنی راحت اور آرام کے لیے نہیں, دوسروں کو دکھلانے کے لیے, اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. آدمی اپنی راحت کے لیے ایئر کنڈیشن لگاوے کارپیٹ بچھاوے اچھا فرنیچر لاوے, حرام نہیں ہے گناہ نہیں ہے, لیکن اپنے استعمال کے لیے جائز طریقے سے حلال کمائی سے. لیکن یہ سب لگوانا شو دوسروں کو دکھلانے کے لیے, یہ شو اور دوسروں کو دکھلانا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس نے بھی اپنے غریب ساتھی کو کہا, اور بہت سی مرتبہ آدمی یہ کام کیوں کرتا ہے, غریبوں کا دل جلانے کے واسطے. اپنے رشتے دار میں کوئی غریب ہوئے نا تو کہا چلو ذرا ان کو لاؤ ان کو بتاؤ ہم کیسے ہیں, دل جلانے کے لیے غریبوں کا. یہ چیز تو بہت خطرناک کہ کسی کا دل جلانے کے لیے آدمی ایسا کام کرے. تو وہ اپنے غریب دوست کو ایک دن باڑی میں لایا, ودخل جنته وهو ظالم لنفسه, ایک دن وہ اپنی باڑی میں آیا اپنے باغیچے میں آیا اور وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. کیا ظلم کر رہا ہے, کہ اپنے کفر پر قائم ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی باڑی دی سونا دیا چاندی دی تمہیں ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں، ظالم لنفسی، اپنے کفر پہ اڑا ہوا، اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کا شکر نہیں کرتا، اللہ کی طرف دھیان نہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں، اپنے کفر پر، نافرمانی پر، ناشکری پر اڑا ہوا، اور پھر گھمنڈ میں کیا کہتا ہے، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ میرا باغیچہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگا، یہ میری باڑی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ایسی رہے گی۔ یہ اپنے دماغ میں سوچتا ہے اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ دیکھیے میری باڑی ہے نا، کتنی شاندار ہے، کتنی ہری بھری ہے، کبھی یہ برباد نہیں ہوگی، ہمیشہ ہری بھری رہے گی۔ یہ خیال تو نکال ہی دینا، یہ خیال تو نکال ہی دینا کہ میرا عالیشان بنگلہ، میری عالیشان دولت، میری عالیشان باڑی ہمیشہ ویسی رہے۔ اس دنیا میں کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا، کسی چیز کو نہیں، جو بھی چیز اس دنیا میں اللہ نے بنائی فنا ہونے کے لیے بنائی ہے، فنا ہونے کے لیے، کوئی چیز اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ہمیشہ رہنے والی صفت جنت کی، وہ باغیچے ہمیشہ رہیں گے، وہ محل انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں کا ٹھاٹ ماٹ ہمیشہ رہے گا، باقی دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ بہت دیکھے ٹھاٹ ماٹ والے، ایسے حالات آئے کہ سارا ٹھاٹ ماٹ ختم ہو گیا۔ آپ بھی جانتے ہوں گے اپنے سماج میں، اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو کہ کل بڑے ٹھاٹ والے تھے، حالات بدلے اور آج بیچارے وہ پریشان پریشان زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ایسی تکلیف سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو غریبی کے بعد مالداری آتی ہے وہ اچھی ہے، لیکن مالداری کے بعد جو غریبی آتی ہے وہ بہت خطرناک ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو منہ بتانے کے لائق نہیں رہتا مالداری کے بعد غریبی میں۔ سماج کے ڈر کے مارے آدمی گھٹ گھٹ کے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک دعا اللہ سے کرنی چاہیے، اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یہ حدیث کی دعا ہے، اے اللہ تیری نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ حضور نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ اللہ سے یہ دعا مانگو، اے اللہ تیری نعمت ختم ہو جائے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ نعمت کو ختم مت کرنا۔ وتحولی عافیتک، اے اللہ عافیت ختم ہو جائے، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، ہمیشہ عافیت میں رکھنا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ہمیشہ عافیت میں رکھے، نعمتوں میں رکھے، بھلائی میں رکھے، عزت میں رکھے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کہتا ہے یہ مالدار کہ میری باڑی تو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ باقی رہے گی۔ پھر آگے اس نے مزید لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر۔ درود شریف پڑھو، دعا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا اللہ ہوگی کہ اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں وہ مسجد ہوگی, ہم مسجد بنائیں گے. اس سے ایک بات مسئلے کی نکلتی ہے کہ یادگیری کے طور پر مسجد ہے, مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, ہاسپٹل ہے, کنواں ہے, یتیم خانہ ہے, ایسی چیزیں بنوانا جائز ہے. جیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بزرگ کی یاد میں یہ مسجد بنی, یہ میرے ابا کی یاد میں میں نے مسجد بنوائی, یہ میں نے اپنی امی جان کی یاد میں کنواں کھدوایا. ایسا بنا سکتے ہیں, بنانا جائز ہے. بلکہ اپنے بڑوں کے لیے, اپنی مرحومین کے لیے, اپنے خاندان کے جو انتقال کر گئے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا نیکی کا کام ضرور کرنا چاہیے کہ بھئی انہوں نے ہم کو پالا بڑا کیا, ہمارے لیے کیسی کیسی محنت اٹھائی, آج وہ بیچارے قبرستان میں سوئے ہیں, تو ہم کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں, اپنی کیپیسٹی کے مطابق کسی مسجد میں مدرسے میں حصہ لگا کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں, تو ان کی روح قبر میں خوش ہوگی اور وہ وہاں سے ہمارے لیے دعا کریں گے. اور سب سے بڑا بینیفٹ اور فائدہ یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے مرحوموں کے لیے ایسا کوئی یادگیری کا کام کریں گے تو کل ہماری اولاد ہمارے لیے کرے گی, ہماری یاد کے لیے کرے گی. تو ہر ایک انسان کو اپنی اپنی کیپیسٹی. ابھی ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ راستے کے اوپر پانی کی ایک ٹنکی رکھی ہوئی ہے اور اس ٹنکی کے اوپر گھاس پھوس کا چھپرا بنا ہوا ہے اور اس پر ایک نل لگا ہوا ہے اور اس پر لکھ دیا ہے کہ یہ میرے ابا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس میں پینے کا پانی بھرا ہوا ہے. اب وہ راستے پر ہے تو آتے جاتے گزرتے ہوئے لوگ ہیں, مسافرین ہیں, گاڑیاں والے ہیں, وہ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں اور اس مرحوم کو قبر میں کتنا ثواب ملتا ہوگا. جس لڑکے نے, نوجوان نے وہ ٹنکی رکھی, میں نے ایک دن اس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ ٹنکی کتنے دن میں بھرتے ہو, تو کہا مفتی صاحب کتنے دن کیا, گرمیوں میں تو دن میں 3 مرتبہ بھرتا ہوں روزانہ, اور گرمی نہیں ہوتی تو روزانہ 1 مرتبہ بھرنا پڑتا ہے. میں نے کہا واہ کتنے خوش نصیب ہے تیرے ابا جان کہ تو روز 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پانی بھرتا ہے ٹنکی میں اور لوگ اس کو پیتے ہیں اور تیرے ابا کو قبر میں ثواب ملتا ہے, تیرے ابا کی روح قبر میں راحت پاتی ہے, کتنا اچھا کام ہے. تو اس طرح اپنے بڑوں کی یادگیری میں کچھ بنانا جائز ہے. تو جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو یادگیری میں مسجد بنائیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ 7 اللہ کے ولی وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے, اور کوئی آدمی بھول سے ان اللہ کے ولیوں کو خدا کے درجے میں نہ سمجھنے لگے. اس لیے ہم مسجد بنائیں گے. اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قبرستان کے قریب میں, قبر کے قریب میں مسجد بنانا جائز ہے, لیکن بالکل قبر کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے قبر کے اوپر نماز پڑھنا. قبر کے قریب میں مسجد بنی ہو وہاں نماز پڑھنا, قبر کے پاس مسجد بنانا یہ جائز ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان اللہ کے ولیوں کی یاد میں ایک مسجد بنائیں گے. اب جب مسجد بن گئی تو اس پر لکھنا تھا کہ ان 7 ولیوں کی یاد میں یہ مسجد بنی ہے. تو ان ولیوں کا نام کیا, ان کے ابا کا نام کیا, اس میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا, مت بھید ہو گیا. اس لیے کہ یہ ولی آج کے تو تھی نہیں, 309 سال پہلے کے تھے, اس لیے کوئی کہنے لگا ان کا نام یہ تھا, ان کے ابا کا نام یہ تھا, دوسرے نے کہا کہ یہ نام تھا, یہ نام تھا, سب میں مت بھید ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربہم اعلم بہم, تم کیوں جھگڑتے ہو ہمارے ولیوں کے نام کے بارے میں؟ ان کا نام، ان کا خاندان سب ہم کو معلوم ہے، تم کو جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھے اور وہ ان سات اللہ کے ولیوں کے بارے میں جھگڑتے تھے، ان کو بھی اس میں نصیحت ہو گئی کہ تم خاموخواہ ان سات نوجوانوں کے بارے میں جھگڑا مت کرو، ان کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ہم کو سیکھنے کو ملا کہ بھائی کوئی بات ہمیں معلوم نہ ہو تو سیدھے سیدھے کہنے کا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ جو ایک ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ ہر چیز کا جواب دینا ہے، جھوٹا سچا، ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یوں ہوگا، میرا خیال ہے کہ یوں ہوگا، کچھ اندازہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ یہ سب چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی صحیح بات معلوم ہو تو بتا دو، نہیں تو معذرت کر دو، بھائی ہمیں معلوم نہیں ہے، میرے خیال میں لگتا ہے کہ یوں ہوگا، یہ چکر میں پڑنے کا ہی نہیں۔ یہیں سے جھوٹ کی شروعات ہوتی ہے، جھوٹ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے اور پھر آدمی جو ہے تہمت الزام تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سبق دیا گیا اس آیت میں، ربہم عالم بہم، اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ کو معلوم ہے، ہم کو کچھ خبر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، بہت پہلے، نصرانیوں میں، عیسائیوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ نجران عربستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پہلے بہت عیسائی رہتے تھے۔ ان عیسائیوں میں جھگڑا یہ ہوا کہ نوجوان کتنے تھے، ان کی سنکھیا کیا تھی، تعداد کیا تھی، اس میں وہ جھگڑنے لگے۔ اللہ نے ان کا جھگڑا یہاں قرآن میں بیان فرمایا، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ، بعض لوگ تو کہیں گے کہ تین اللہ کے ولی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ تین ہے یہ اور چوتھا کتا، دوسرے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ، بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے ولی پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بغیر تحقیق کے باتوں کو ہاں کریں، بغیر تحقیق کے، بغیر خبر نکالے ہوئے باتوں کو پھینکتے جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا رجمم بالغیب۔ چنانچہ ان عیسائیوں میں تین فرقے تھے، ایک فرقہ تھا ملکانیہ، ایک تھا یعقوبیہ اور تیسرا فرقہ تھا نستوریہ۔ ہر ایک نے الگ الگ رائے کہی، کسی نے کہا کہ تین اللہ کے ولی چوتھا کتا، کسی نے کہا کہ پانچ اللہ کے ولی تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب ٹھوکتے ہو، رجمم بالغیب، یہ سب ٹھوکم ٹھوک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر آگے فرمایا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ کے ولی سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ یہ بات بالکل سچی کہ سات اللہ کے ولی اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجئے کہ میرے اللہ ان کی گنتی کو جانتے ہیں، میرے اللہ ان کی گنتی کو جانتے ہیں، اللہ کو سب خبر یہ کتنے نوجوان تھے، تم کیوں آپس میں خاموخا کیوں بحث کرتے ہو؟ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کی صحیح گنتی بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ، چند لوگ صحیح گنتی کو جانتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں, ان تھوڑے لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں. اللہ نے جن تھوڑے لوگوں کا تذکرہ کیا اس میں ہم بھی شامل ہیں. یہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ اس امت میں صحابہ ایسے اونچے اونچے درجے کے پیدا ہوئے کہ ان کا علم, ان کا تقویٰ, ان کی بزرگی ایسی تھی کہ اللہ نے ان کے علم اور تقویٰ کو قرآن میں بیان فرما دیا. اس امت کے صحابہ کا حال تھا, بڑا اونچا مقام ان کا, بڑا اونچا درجہ ان کا. اس لیے صحابہ کرام سے محبت رکھنی چاہیے. جو صحابہ سے محبت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت فرمائیں گے. ہم جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں, ہر جمعہ کو کیا سنتے ہیں, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. حضور نے اللہ کا واسطہ دے کر فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں, میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا کہ میرے صحابہ کو تم برا بھلا کہنے لگو. کبھی میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا. جو ان صحابہ سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا. حضور نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم, جس نے صحابہ سے محبت کی میری محبت اس کے ساتھ ہے, اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی میں ان سے ناراض ہوں, میں ان سے ناراض ہوں, میں ان سے خفا ہوں. حضور نے فرمایا صحابہ کرام کی محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے, ایک حصہ ہے ہمارے ایمان کا. یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا, انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا. اتنی بابرکت جماعت, اتنی مقدس جماعت. بھائی ابھی ہم کو پتہ چل جائے کہ آج ہمارے شہر میں ایک بزرگ آئے ہیں جس بزرگ نے جو ہے مولانا تھانوی کو دیکھا ہے تو سب دوڑیں گے کہ اچھا انہوں نے حضرت تھانوی کو دیکھا, حضرت شیخ زکریا صاحب کو دیکھا, ایسے بزرگ آئے ہیں. ہم ان کو کتنی محبت سے ملتے ہیں, دعا کے لیے کہتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ ان کی آنکھوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. کتنی پاکیزہ جماعت کہ جنہوں نے حضور کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی. لہذا اس جماعت سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے. حضرت ابو بکر سے, حضرت عمر سے, حضرت عثمان سے, حضرت علی سے, تمام صحابہ سے ہم محبت کرنے والے بنے, اور ان کی محبت انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائے گی, جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. اور ایک عقیدہ بھی یاد رکھ لو, عقیدے کی بات, کہ تمام نبیوں میں جیسے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا درجہ ہے, تمام نبیوں میں ہمارے حضور کا درجہ سب سے اونچا, پھر بعد میں سب نبیوں کا درجہ ہے, بالکل اسی طریقے سے تمام نبیوں کی امتوں میں, صرف ہماری امت نہیں, تمام نبیوں کی امت کے جو عام لوگ ہیں اس میں سب سے اونچا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا. صرف ہماری امت تک نہیں, جتنے نبی کی امتیں دنیا میں آئی تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے نبیوں کے بعد تو وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے, سب سے اونچا مقام. اس لیے تو حضور کے بازو میں ان کی قبر ہے, ادھر حضور, ادھر حضرت ابو بکر صدیق, ادھر حضرت عمر فاروق. کتنی خوش نصیب لوگ ہیں کہ حضور کے اڑوس پڑوس میں قیامت تک سوئے ہیں. اللہ اکبر. ان سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے ایمان کا تقاضا ہے, اور ان کی محبت انشاءاللہ جنت کا ذریعہ بنے گی. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا
وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. سو آپ ان کے بارے میں سرسری بحث کرے, زیادہ بحث نہ کرے, اور آپ ان کے بارے میں کسی سے سوال نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سات نوجوانوں کے بارے میں اگر یہ نجران کے آئے ہوئے عیسائی لوگ آپ سے جھگڑا کرے, آپ سے بحث کرے, تو آپ ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیں, بس اوپر اوپر سے ان کو کچھ بات کر لو, پھر ان سے زیادہ بحث میں جھگڑے میں مت پڑو. اس سے ایک بات یہ جاننے کو ملی کہ جس انسان کا مزاج ضدی ہوتا ہے, ضدی, جو کوئی بات ماننے اور سمجھنے تیار نہیں ہوتا, تو ایسے آدمی کے ساتھ اپنا ٹائم بیکار نہیں کرنے کا. دو چار بڑی بڑی باتیں سمجھا دو, سمجھ جاوے فبیہ, باقی اللہ سے اس کے لیے دعا کرنے کی. خاموخا بحث میں اپنا وقت فضول برباد کرنے کا نہیں. بعضوں کا مزاج ہوتا ہے بحث کرنے کا, بیٹھ کے گھنٹوں بحث کرتے رہتے ہیں, یہ صحیح ہو غلط, یہ صحیح ہو غلط. ایسی بحث میں زیادہ پڑھنے کا نہیں. کبھی کبھی بحث کرتے کرتے آدمی دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے کفریہ باتیں بھی بول لیتا ہے, غلط باتیں بھی بول لیتا ہے, اس لیے زیادہ بحث میں نہیں پڑھنے کا. یہ حکم ہے حضور کو اللہ کا, تو ہمارے لیے تو زیادہ یہ حکم ہے. اللہ نے حضور کو, ہمارے حضور کو یہ حکم دیا کہ زیادہ ڈیپ میں اندر جا کے ان سے بحث نہیں کرنے کی, تھوڑا بہت سمجھا دیا کافی ہے ایسے ضدی لوگوں کے ساتھ. ہاں, جو انسان سمجھنا چاہے اس کو ضرور سمجھانا چاہیے. کوئی آدمی ہے کہ بھائی میں دین کی بات سمجھنا چاہتا ہوں, تو آپ اس کو پوری اچھی طرح سمجھاؤ, بیٹھ کر ٹائم بھی دو, دلیل سے سمجھاؤ, ایک بار نہیں سمجھ میں آوے دوسری بار سمجھاؤ, تیسری بار سمجھاؤ, چوتھی بار سمجھاؤ, بار بار سمجھاؤ, جو سمجھنا چاہے. لیکن جو سمجھنا ہی نہیں چاہے, ایسے لوگوں کے پیچھے زیادہ اپنا ٹائم برباد کرنے کا نہیں, زیادہ فضول بحث میں پڑھنے کا نہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان نوجوانوں کے بارے میں جتنا قرآن میں آ گیا اتنا سن لیجئے, اور زیادہ آپ تحقیق میں نہ پڑھیں کہ پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا. قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ جو ضروری باتیں ہوتی ہیں اللہ اس کو بیان فرما دیتے ہیں, باقی دوسری سب باتیں کہ بھائی اب کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ مفتی صاحب یہ گفا کہاں ہے جہاں یہ سات اللہ کے ولی آئے تھے, تو وہ تو مفتی صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے سب بات. اور صحیح بات کوئی نہیں بتلا سکتا, کوئی کہتا ہے یہاں ہے, کوئی کہتا ہے وہاں ہے, کوئی کہتا ہے وہاں ہے. ابھی ابھی عمان میں ایک گفا کے متعلق کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ سات اللہ کے ولی کی گفا ہے, عمان کے اندر ایک جگہ کے لیے کہتے ہیں, اور وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے بھی ہیں کہ یہی وہ گفا ہے جہاں یہ اللہ کے سات ولی 309 برس تک سوئے تھے. وہ ایک بات کہی جاتی ہے, لیکن کوئی اتنی پکی اور تحقیقی کی بات نہیں ہے. اسی لیے ایسی بہت فضول بحث کے اندر جانے کا نہیں. جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی اتنی سن لینے کی. تو حقیقت یہ ہے کہ ان سات نوجوانوں نے جب یہ بات طے کر لی کہ ہمیں اللہ کے دین پر جم جانا ہے, ہمیں کفر اور شرک میں جانا نہیں ہے, گناہ میں جانا نہیں ہے, تو اللہ نے ان کی کیسے مدد کی کہ سورج ان کی خدمت کر رہا ہے, دھوپ ان کی خدمت کر رہی ہے, ہوائیں ان کی خدمت کر رہی ہے, کتا ان کی خدمت کر رہا ہے, 309 برس تک اللہ نے ان کو نیند عطا فرمائی. تو جو انسان بھی صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد فرماتے ہیں. بس اخلاص سے کھڑے ہونا چاہیے, کوئی دنیاوی غرض اس میں ہونی نہیں چاہیے. اور نوجوانوں کے جذبات اللہ کو بہت پیارے ہیں, بہت پیارے. جوان جب دین کا کام لے کے اٹھتے ہیں تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے, بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو نوجوانوں سے کہ یہ میرا بندہ اپنی جوانی کے جذبات کو قربان کر کے میرے دین کے لیے آیا. اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی سایہ نہیں میدان قیامت میں, سخت گرمی میں, اس دن اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. بھائی صحیح بات ہے کہ اللہ کا ولی بننے کا زمانہ جوانی ہے. آدمی جوانی میں اللہ کا ولی بنتا ہے, جوانی کا زمانہ ولی بننے کا ہے. کہ بھائی جب آدمی کی نظریں ادھر ادھر دیکھنے کے لیے چاہتی ہو, ایسے وقت آدمی اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھے اور گندی چیزوں کو نہ دیکھے. طبیعت چاہتی ہو یہ گناہ کروں وہ گناہ کروں وہ گناہ کروں, اس وقت وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے, وہ ولی بن گیا. اللہ اس کو ولایت سے نواز لیتے ہیں. ایک بزرگ کا ملفوظ ہے, بہت عجیب ملفوظ ہے, عجیب بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنی 17 سے لے کر 27 یہ 10 سال کی زندگی کی حفاظت کر لی, تو اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنا کر کے دنیا سے اٹھائیں گے. جس نے 17 سے لے کر 27 والی عمر کی حفاظت کر لی تو اللہ اس کو اپنا ولی بنا کر کے موت عطا فرمائیں گے. کتنا آسان سودا ہے کہ 10 سال اپنی جوانی کو سنبھال لو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی ولایت کی موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری جوانی کو دین کی نسبت کے اوپر قبول فرمائے.